أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتعبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله حق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم من تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله؟ مشركوں کے لیے اللہ کے نزدیک اور اس کے رسول کے نزدیک کیسے عہد رہ سکتا ہے، کیسے ان کو عہد پر قائم رہ سکتے ہیں؟ مراد ہے الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، ان لوگوں کے سوا جن سے تم نے مسجد حرام کے قریب عہد لیا. کیوں جی، اندہ مسجد حرام سے کے بیچ کے عہد، بیچ میں عہد مراد ہے یا قریب عہد مراد ہے؟
قریب زیادہ قریب ہے، کیا اثر ہے؟
ہاں، کیونکہ بیچ کا عہد تو مجھے کوئی یاد نہیں پڑنا. آپ کے علم میں ہے کوئی مومن صاحب مسجد حرام میں بیٹھ کے عہد لیا گیا ہو؟ پھر یہ کون سا عہد ہے جس کی طرف اشارہ ہے؟ صلح حدیبیہ والا عہد تو نہیں ہے، وہی لگتا ہے، تو پھر قریب ہی مانے ہوئے نا. ہاں، کیونکہ صلح حدیبیہ کے عہد کے سوا اس پہلی تاریخ میں کوئی عہد میرے علم میں ایسا نہیں ہے جس سے اس کے متعلق کہا جا سکے کہ مسجد حرام کے قریب عہد لیا گیا ہو. اور جو لوگ اس میں شامل تھے وہ اس وقت پیش نظر ہیں. عند المسجد الحرام میں، مسجد حرام کے قریب جو عہد دیا گیا، فمستقاموا لکم فاستقیموا لہم، پس جب تک وہ تمہارے مفاد میں قائم رکھیں رہیں اس عہد پر، فاستقیموا لہم، تم ان کے مفاد میں ان کے لیے اس عہد پر قائم رہو. ان اللہ یحب المتقین، یقین اللہ تعالیٰ متقیوں سے محبت فرماتا ہے. کیفا وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً، یہ کیا حال ہے ان کا؟ کیفا، کیسی حالت ہے، یا کیسے ان کا عہد قائم رہ سکتا ہے، کیسے ان کے عہد کو اہمیت دی جا سکتی ہے؟ وَإِن يَظْهَرُوا، جبکہ حال یہ ہے، اگر وہ غالب آ جائیں تم پر، لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً، وہ تمہارے ساتھ نہ کسی عہد کا پاس کریں گے نہ کسی ذمہ داری کا. یرقبو کا مطلب نظر رکھنا یا پاس رکھ کرنا مراد ہوتی ہے. تو جب غالب آ جائیں اس وقت تو ان کے عہد بھی ٹوٹ جاتے ہیں، نہ ان کو عہد یاد رہتے ہیں نہ ذمہ داریاں جو انہوں نے قبول کی ہوئی تھیں. وَأَكْثَرُهُمْ يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَطَابَ قُلُوبُهُمْ، کیا افواہہم ہی ہو سکتا ہے، اور کیا افواہکم سے تو ہو ہی نہیں سکتا. یُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ، وہ تمہیں اپنے منہوں سے راضی کرتے ہیں. وَطَابَ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل پھر گئے ہیں. یہاں تابہ سے مراد توبہ نہیں ہے، بلکہ توبہ میں بھی تو پہلی حالت سے پھر کے دوسری طرف منتقل ہونا ہوتا ہے. تابہ قلوبہم کا مطلب ہے ان کے دل اپنی بات سے پھر گئے ہیں یا انکار کر بیٹھے ہیں. ابا کے معنوں میں انکار پایا جاتا ہے، یہاں تابہ توبہ والا نہیں ہے. ابا کا مطلب ہوتا ہے انکار کر دیا، کیوں جی؟ تابہ سے اسی سے نکلا ہے نا ابا، ابا سے تابہ یہاں. جی، ابا یا بس. تابہ قلوبہم، ان کے دل منکر ہو چکے ہیں، پھر کرنا چاہیے ترجمہ، انکار کر بیٹھے ہیں. وہ اکثر ہم فاسقون، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں، یعنی بد کردار لوگ ہیں. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت قبول کر لی. فصدوا عن سبیلہ, بس اس کی راہ سے روکنے لگے اور روک دیا. انہم سا ما کانوا یعملون, یقیناً بہت برا ہے جو وہ کرتے ہیں یا کیا کرتے تھے. یہاں مشرکوں کی بات ہو رہی ہے, تو کن آیات کے بدلے انہوں نے تھوڑی قیمت قبول کی, یہ مراد ہے, یہ زیر بحث آنا چاہیے. اب کیوں جی, عامر صاحب اور قمر صاحب, امام صاحب تو ہیں نہیں, مومن صاحب ہیں, یہی تین ہیں جو اس مضمون پر روشنی ڈال سکتے ہیں. عام طور پر منافقوں کے لیے یہ محاورہ ملتا ہے, اور وہ لوگ جو دین کا علم رکھنے والے لوگ ہیں, جیسے یہود جو جن کے دل خالی ہو چکے تھے, کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آیات کو تھوڑی قیمت پر بیچ دیتے ہیں اپنے مفاد کے لیے. یہاں جس کانٹیکسٹ میں, جس سیاق و سباق میں بات ہو رہی ہے, یہ مشرکین ہیں, تو ان کے لیے اس آیت کا کیا معنی ہوگا, اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ. جہاں تک میں اس سے سمجھ سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر وہ ہماری پہلی بات درست ہے کہ حدیبیہ والا عہد ہی مراد ہے, اور میرا خیال ہے وہی مراد ہے, اس کے علاوہ مجھے کوئی اور عہد مسجد کے قریب یاد نہیں. اس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض غلبے کے نشانات یا اللہ کی تائید کے نشانات ان لوگوں نے دیکھے ہیں, اور اس کے باوجود اپنے مفاد میں انہوں نے دنیا کی سرداریاں اور منافع قبول کر لیے, اور اس بات کی ضرورت نہ کی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تائید کر سکیں. یہ ایک معنی بنتے ہیں, ورنہ وہ لوگ تو اہل کتاب تھے ہی نہیں, اور کتاب کی آیات بیچنا مراد نہیں بلکہ نشانات مراد ہیں, جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نشانات تھے. پس انہوں نے لوگوں کو روکا اور رستے سے. انہم سا ما کانوا یعملون, اور دوسرا صدوا عن سبیلہ ہی کا پہلا اطلاق تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر صلح حدیبیہ کے وقت ہی ہو گیا, جبکہ خانہ کعبہ کے رستے سے ان کو روکا گیا. یہ معنی عام طور پر تو نہیں کیا جاتا, مگر میرے نزدیک یہاں برمحل اطلاق پاتا ہے, کیونکہ بعد میں خانہ کعبہ سے ان کو روکنے کا جو ارشاد ملے گا, اس کی معقول وجہ بیان کی گئی ہے کیوں ان کو روکا جائے. یہاں ان کے لیے روکنے کی وجہ کوئی نہیں تھی, بلکہ نشانات علامتیں ظاہر ہونے کے باوجود انہوں نے روکا, جس کا ان کو کوئی حق نہیں تھا. تو یہ دو روکنے ایک دوسرے کے مقابل پر رکھ کر یہ بات کھل جاتی ہے کہ ان کا روکنا بلا جواز تھا, اور قرآن کریم جب روکنے کا حکم دیتا ہے تو اس کا جواز ساتھ پیش فرماتا ہے. لا یرقبون فی مومن الا ولا ذمہ, وہ مومنوں کے حق میں کسی عہد یا کسی ذمہ داری کا کوئی پاس نہیں کرتے. وہ اولائک ہم المعتدون, اور یہی وہ لوگ ہیں جو زیادتی کرنے والے ہیں. اب یہ جو ہے نا, لا یرقبون فی مومن الا ولا ذمہ, یہ اس عہد شکنی کی طرف اشارہ ہے جو انہوں نے کرنی تھی, ورنہ پہلے اس سے یہ مضمون گزر چکا ہے ایک دفعہ. صلح حدیبیہ کے بعد پھر جب انہوں نے شرارتیں شروع کیں تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواز مہیا کر دیا کہ آپ آئیں اور مکے پر قبضہ کر لیں. تو یہ جو دوسرا ذکر ہے, یہ ایک پیشگوئی کا رنگ رکھتا ہے کہ وہ مومنوں کے حق میں کسی قسم کا عہد یا ذمہ داری کا پاس نہیں کریں گے. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, اس کے باوجود اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز کو قائم کریں، وہ آتا وہ زکاتہ اور زکات کو ادا کریں، فاخوانکم فی الدین، تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، ونفصل الآیات لقوم یعلمون، اور ہم وہ ان لوگوں کو جو صاحب علم ہیں یہ بات سمجھتے ہیں، یعنی صاحب علم میرے خیال میں مراد نہیں ہے، نفصل الآیات لقوم یعلمون وہ لوگ جو بات کو سمجھنے کی اہلیت رکھتے ہیں، ان کے لیے ہم آیات کو خوب کھول کر بیان کرتے ہیں، یا دوسری صورت میں اہل علم بھی مراد ہو سکتی ہے، ونفصل الآیات، یہاں حقیقت میں تعلیم کتاب کی طرف اشارہ ہوگا پھر، کہ ہم اپنی آیات کو اس کتاب میں خوب اچھی طرح کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ اہل علم اس سے فائدہ اٹھا سکے، لے یہاں فائدے کا ہوگا، لے قوم یعلمون اہل علم لوگوں کے فائدے کی خاطر، وہ ان نقصو ایمانہم من بعد عہدہم، بس اگر وہ نقصو ایمانہم اپنا عہد توڑ دیں، واو یہاں اور لفظ ترجمہ ہوگا، اور اگر وہ اپنا عہد توڑ دیں، اپنے عہد توڑ دیں، من بعد عہدہم اپنی قسمیں، ایمان تو قسموں کو کہتے ہیں، عہد بعد میں آتا ہے، وہ ان نقصو ایمانہم من بعد عہدہم، اور اگر وہ اپنی قسمیں توڑ دیں اپنے عہد کے بعد، وطعنوا فی دینکم، اور تمہیں تمہارے دین میں تانے دینے لگیں، فقاتلوا ائمۃ الکفر، تو جو کفار کے کفر کے لیڈر ہیں، یعنی جو ان میں سے سرکشی میں سب سے آگے بڑھے ہوئے ہیں، ان سے قتال کرو، انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، ان کی کوئی قسم نہیں، اس لیے ان سے قتال کرو، لعلہم ینتہون، تاکہ وہ ان حرکتوں سے باز آ جائیں، یہاں ائمۃ الکفر کا ذکر ہے، آگے پھر پوری قوم سے قتال کا ذکر ہے، یہ فرق کیوں کیا گیا، یہاں پہلے ائمۃ الکفر ہے، بعد میں فرمایا ہے الا تقاتلون قوما نقصوا ایمانهم وهموا باخراج الرسول وهم بدؤوكم اول مره، کیا تم ایسی قوم سے قتال نہیں کرتے جنہوں نے عہد اپنی قسمیں توڑ ڈالی، وهموا باخراج الرسول، اور تہیا کر لیا رسول کو نکالنے کا، وهم بدؤوكم اول مره، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہارے خلاف پہل کی ہے، سرکشی اور ظلم میں تمہارے خلاف پہل کی ہے ان لوگوں نے، اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو، فاللہ احق ان تخشوہ، بس اللہ ہی ہے جو زیادہ حقدار ہے ان تخشوہ کہ تم اس سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو، ان نقصوا ایمانہم من بعد عہدہم، اس میں پہلے ہی پیشگوئی کے رنگ میں بیان کیا جا چکا تھا کہ انہوں نے اپنے عہد توڑنے ہیں، بس اگر وہ ایمان لانے کے بعد اپنے عہد توڑ دیں، تو قاتلوا ائمۃ الکفر، اب فتح مکہ کا جہاں تک تعلق ہے، اس میں ہم نے اس کو اس آیت کو اس رنگ میں پورا ہوتے دیکھا کہ عام قوم سے لڑائی نہیں ہوئی، بلکہ حکم یہ تھا کہ حت المقدور ہر کوشش کرو کہ کوئی وہاں قتل نہ ہو، خون نہ بہایا جائے، بلکہ صرف چند ایسے آدمی تھے جن کے متعلق فتح مکہ کے بعد بھی جان بخشی نہیں کی گئی، اس لیے ائمۃ الکفر سے قتال سے مراد اس طرف اشارہ ہو سکتا ہے یہاں، کہ جب خدا تمہیں فتح سے واپس لے کے آئے گا تو قتل عام نہیں کرنا، بلکہ جو ائمۃ الکفر ہیں ان سے لڑائی کا اعلان کر دو کہ تم سے ہماری صلح نہیں ہو سکتی، وہ چند گنتی کے لوگ تھے اور بعد میں ان میں سے بھی بہت سے معاف کر دیے گئے، بہت سے تو نہیں تھے ہی چند ان چند میں سے بھی معاف کر دیے گئے، اس کے بعد جو جہاد ہوا ہے وہ عام ہوا ہے اس لیے اس کے قبائل نے جو مکے والوں کی شے پر عہد شکنیاں کی تھیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور مہاجرین وغیرہ کے خلاف فوج کشی کے انتظام کیے تھے, اس یہ بنیاد ہے ان سے لڑنے کی. الا تقاتلون قوما نقضوا ایمانہم, کیونکہ اہل مکہ کے ساتھ جو عہد ہوئے تھے اس میں تمام قبائل کا معاملہ بھی زیر غور آیا تھا. صلح حدیبیہ کے وقت صرف اہل مکہ سے صلح نہیں کی گئی تھی بلکہ یہ فیصلے ہوئے تھے کہ جو ہمارے حلیف ہیں ان پر اگر تم نے ہاتھ ڈالا تو ہم ان کی معاونت کریں گے اور پھر تم عہد شکن ہوگے, تم پر الزام آئے گا, اور جو تمہارے حلیف ہیں اگر ہم نے ان پر زیادتی کی تو پھر تمہیں حق ہے کہ تم ہمارے خلاف لڑائی کرو. تو یہ جو عام جہاد بعد میں ہوا ہے قتال, یہ اس کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے, کیونکہ اب یہاں ائمت الکفر کی بجائے قومن نقصوا ایمانہم, اب یہ لوگ باقی تھے, ان کو سزا دینے والی ابھی پڑی ہوئی تھی. بس بعد میں جو لڑائیاں ہوئی ہیں اس میں یہ لوگ شامل ہیں. بس اس کے بعد آپ کو ان لڑائیوں کا بھی ذکر ملے گا, حنین کا مثلا ذکر ملے گا. یہ فتح مکہ کی بات کا قتال ہے اور اس میں ان لوگوں کی عہد شکنیاں شامل تھیں یا اس کے سبب بن گئیں. دوسرے اس آیت میں ایک اور بہت اہم عمل کی توجہ دلائی گئی ہے جسے نہ سمجھنے کے نتیجے میں بعض دفعہ لوگ مستشرقین کے اعتراضات کا جواب نہیں دے سکتے. وہ کہتے ہیں کہ بعد میں ہر جگہ پہلے دشمن نے حملہ نہیں کیا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہل کی ہے, تو تم جو یہ کہتے تھے کہ دفاعی جنگیں ہیں وہ معاملہ وہ کہاں گیا, تمہارا جواب اور ان کا جواز کیا ہے پھر جنگوں کا؟ یعنی تمہارا جواب کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دفاعی جنگ کی, یہ غلط ثابت ہو گیا ان کے نزدیک, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا کوئی جواز نہیں تھا کہ بعد میں یوں ہی حملے کرتے. اس آیت میں ان اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے. الا تقاتلون قوما نقضوا ایمانہم, پہلا یہ جواب میں واضح کر چکا ہوں, ان میں ایسے قبائل شامل ہیں جنہوں نے عہد شکنی کی تھی اور قسمیں توڑ ڈالی تھیں, اس لیے ان پر حق ہے. وہمو بے اخراج رسول, اور وہ تہیہ کیے بیٹھے ہیں. یہاں پرانے زمانے کا اخراج جو ہے وہ غالباً مراد نہیں, کیونکہ وہاں تو انہوں نے اس اپنے فیصلے کو پورا بھی کر لیا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا تھا مکے سے, اس نکالنے کا ذکر الگ ملتا ہے قرآن کریم میں. یہاں ہیں وہ ارادہ کیے بیٹھے ہیں, تہیہ کیے بیٹھے ہیں, بے اخراج رسول, اخراج رسول ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے سے نکال دیں گے, یعنی مکے پہ جو آپ کو تسلط قائم ہوا ہے اس کو توڑ دیں گے اور صورتحال کو الٹا دیں گے. وَهُمْ بَدَوْكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, اور اپنی دشمنی میں اور لڑائیوں میں یہ پہل کر چکے ہیں. یہ جو مضمون ہے اس کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ انگریزی میں ایک ہوتے ہیں بیٹل, ایک ہوتی ہے سٹیٹ آف وار. سٹیٹ آف وار جب تک قائم رہے گی جب تک باقاعدہ دو لڑنے والی قوموں میں صلح ہو کر اس میں معاہدے نہ ہو جائیں, اور بیٹلز اس کے بیچ میں ہوتی رہتی ہیں, بیچ میں امن بھی آ جاتا ہے. سٹیٹ آف وار میں ضروری نہیں ہوا کرتا کہ ہر وقت لڑائی ہو رہی ہو, مگر ایک دفعہ جنگ شروع ہو چکی ہو تو پھر وہ ختم نہیں ہو سکتی جب تک باقاعدہ ایک کو غلبہ نصیب نہ ہو جائے یا معاہدوں کی صورت میں اس جنگ کو ختم نہ کیا جائے. بس بدعوکم اول مرہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلا مکے سے نکالا جانا اور لڑائیوں میں پہل کرنا ان معنوں میں موجود ہے کہ اس کی طرف اشارہ ملتا ہے, اس لیے وہ امن کا حق کھو بیٹھے تھے جب تک یہ فیصلہ کن جنگ ہو, کوئی فیصلہ کن جنگ ہو کر اس بات کا فیصلہ نہ ہو جائے. دوسرے فتح مکہ کے بعد بعض قبائل نے اس کو جاری رکھا اور وہ ابھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکے واپسی کو قبول نہیں کر سکے تھے, اور اسکیمیں بنا رہے تھے لڑائیوں کی اور حملوں کی, اور یہ 100% درست ہے تاریخی طور پر. مگر اس سے قطع نظر میں بتا رہا ہوں کہ جب ایک دفعہ جنگ شروع ہو جائے کسی کی زیادتی کی وجہ سے, تو جب تک کوئی معاہدہ یا کوئی غالب فتح اس جنگ کے دور کو ختم نہ کر دے, بعد کی لڑائیوں کے لیے ہر لڑائی کے لیے کوئی وجہ ڈھونڈنی ضروری نہیں ہے. بس جو جنگیں فارس سے ہوئیں, ایران سے ہوئیں یا رومیوں سے ہوئیں, ان میں یہی آیت ہے جو دلیل بنا رہی ہے. پہل ان کی طرف سے ہوئی تھی, رسول اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادے سے, قتل کے ارادے سے حکم نامہ دے کر ایلچی کو بھجوایا گیا تھا, اور مسلمانوں کے خلاف شرارتوں اور فسادوں میں پہل ایران نے کی تھی. اسی طرح شمالی سرحدوں پر بھی وہ پہل کر چکے تھے رومی لوگ. اس لیے اب وقت کی بات ہے, جوابی کارروائی کا حق مل چکا ہے, اور فوری طور پر اگر 4 سال کے بعد بھی کوئی لڑائی ہو تو فوری طور پر اس سے پہلے کسی نئی شرارت کی ضرورت نہیں ہے. یہ قطعی بات ہے کہ نہ اہل فارس سے کوئی معاہدہ امن کا ہوا, نہ اہل روم سے ہوا, اور جب بعد میں جہاں ہوا اس کی مسلمانوں نے پابندی کی ہے. بس اسٹیٹ آف وار ڈکلیئر ہو جاتی ہے اگر کوئی قوم زیادتی میں پہل کر جائے, اور اس کا فیصلہ دو ہی طریق پر ہے, اور آج کل کے مسلمہ اصول یہ ہیں, ان میں قطن کوئی فرق نہیں ہے, زمانے کا کوئی فرق نہیں. جب ایک دفعہ کوئی قوم کسی کے خلاف پہل کر جائے تو پھر وہ حق قائم رہ جاتا ہے, سوائے صلح کے معاہدے کے یا غلبے کے, اس حق کو پھر تبدیل نہیں کیا جا سکتا. اور یہ ثابت کر اگلی بات یہ ثابت کر رہی ہے کہ ابھی وہ اکثریت میں ہیں, تمہارا دل نہیں چاہ رہا بہانے ڈھونڈ کر لڑنے کو, بالکل برعکس صورت ہے. اتخشونہم, جن لوگوں کا ذکر ہے ان میں اتنی طاقت ہے کہ خدا فرماتا ہے کہ تم اسے ڈر رہے ہو نا, یا ڈرنے کی وجہ سے تم جوابی کارروائی نہیں کرتے. تو جو ڈرنے کی وجہ سے جوابی کارروائی نہ کر رہا ہو, اس کو انگیخت کیا جا رہا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے. صاف پتہ چلتا ہے کہ مومنوں کو از خود ان لوگوں سے لڑنے کا کوئی شوق نہیں تھا, بلکہ طبیعتوں میں ایک روک تھی, تردد تھا, جانتے تھے کہ یہ ابھی بھی ہم سے بہت زیادہ طاقتور ہیں. فاللہ احق ان تخشوہ, بس اللہ تعالیٰ زیادہ اس بات کا حقدار ہے کہ تم ان تخشوہ, کہ تم اس سے ڈرو, ان کنتم مومنین, اگر تم حقیقتاً مومن ہو. قاتلوہم, ان سے لڑو, یعذبہم اللہ بیدیکم, تمہارے ہاتھوں میں تو طاقت نہیں مگر اللہ انہیں عذاب دے گا تمہارے ہاتھوں سے. جس کا مطلب یہ ہے کہ فتوحات تمہاری قوت بازو پر منحصر نہیں ہوں گی, بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا, یعنی غیر معمولی طاقت پیدا کرے گا, غیر معمولی سامان مہیا فرمائے گا. وَيُخْزِهِمْ, اور انہیں ذلیل اور رسوا کر دے گا. وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ, اور تمہیں ان پر غلبہ عطا فرمائے گا. وَيَشْفِ صُدُورَكُمْ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ, اور وہ لوگ جو مومن ہیں ان کے سینوں کو ٹھنڈا کر دے گا. وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ, اور ان کے دلوں کے غیظ لے جائے گا, یعنی ان کے غیظ جو ہیں, جب نہ صرف تمہارے دل ٹھنڈے ہوں گے بلکہ ان کو ایسی شکست ہوگی کہ دلوں میں غیظ باقی نہ رہیں. وَيُتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ, پھر اللہ جس پر چاہے, جس سے چاہے گا اس کی توبہ قبول فرما لے گا اس کی. یتوب اللہ علیہ, اللہ توبہ کرتا ہے کہ معنی یہ بنے گا یہاں کہ اللہ جس پر چاہے توبہ قبول کرتے ہوئے مہربانی سے جھکے گا. واللہ علیم حکیم, اور اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا ہے, بہت حکمت والا ہے, وہ جانتا ہے کہ کون اس بات کا لائق ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے, کون اس کا سزاوار نہیں. ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم, کیا تم یہ خیال کرتے ہو انتترکو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا ولما یعلم اللہ, جبکہ ابھی تک اللہ نے معلوم نہ کیا ہو الذین جاہدوا منکم, ان لوگوں کو جو تم میں سے جہاد کرنے والے ہیں, ولم یتخذوا من دون اللہ, اور ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے سوا اور اس کے رسول کے سوا اور مومنوں کے سوا کسی کو دوست نہیں بنایا. معلوم تو اللہ کو ہے ہی, معلوم کر لے گا سے مراد یہ ہے کہ ایسا امتیاز پیدا کر دے گا کہ سب دنیا کو معلوم ہو جائے. تو اللہ کے معلوم کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ان کو نتھار کر الگ نہ کر لے, ایسا الگ نہ کر دے کہ وہ سب کی نظر میں بھی ممتاز ہو جائیں. واللہ خبیرم بما تعملون, اور اللہ تعالیٰ خوب خبر, بہت خبر رکھتا ہے اس کی جو تم کرتے ہو. ما کان للمشرکین ان یامروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر, مشرکوں کے لیے یہ جائز نہیں, یعنی ان کو اجازت نہیں اس بات کی, ان یامروا مساجد اللہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں, شاہدین علی انفسہم بالکفر, حالانکہ اپنے نفس پر وہ خود گواہ ہیں کہ یہ کافر نفس ہیں, انکار کرنے والے ہیں, اللہ کا کوئی احترام نہیں, مشرک لوگ ہیں. تو اس کے بعد ان کو حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ خانہ کعبہ کو آباد کریں. اولئک حبطت اعمالہم, یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو چکے ہیں, وفی النار ہم خالدون, اور وہ آگ میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر, یقیناً اللہ کے گھر تو وہی آباد کرتا ہے, من آمن باللہ, جو اللہ پر ایمان لائے, والیوم الآخر, اور یوم آخر پر ایمان لائے, اقام الصلاۃ, یہ ایمان لایا کہنا چاہیے, آگے پھر ماضی میں چل رہا ہے تو وہ ایک ہی محاورہ رکھتے ہیں. یقیناً مسجدوں کو وہی آباد کرتا ہے جو خدا پر ایمان لے آیا اور یوم آخر پر ایمان لے آیا اور نماز کو قائم کیا, وآت الزکاۃ, اور زکوٰۃ ادا کی, ولم یخشى الا اللہ, اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرا یا نہیں ڈرتا. فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین, پس قریب ہے کہ یہی لوگ ہوں جو ہدایت پانے والے ہوں گے, یعنی ان کو ہدایت ان کے قریب تر ہے, ان یہ خدا کے نزدیک ہدایت پانے والے ٹھہریں گے. اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام, کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا و عمارت المسجد اور مسجد کی ظاہری آبادی کو, مسجد الحرام کی ظاہری آبادی کو بنا رکھا ہے, کمن آمن باللہ ہے, اس شخص کی طرح جو اللہ پر ایمان لایا اور یوم آخر پر ایمان لایا و جہاد فی سبیل اللہ, اور اللہ کی راہ میں اس نے جہاد کیا. لا یستوون عند اللہ, یہ دو فریق اللہ کے نزدیک ایک جیسے نہیں ہو سکتے. حاجیوں کے پانی پلا دینا, ان کے رہائش کا انتظام کر دینا اور مسجد کی آبادی کا انتظام کرنا, یہ کہاں یہ اور کہاں وہ لوگ جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان لانے والے, جہاد کرنے والے ہیں. لا یستوون عند اللہ, یہ دو گروہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے اللہ کے نزدیک. واللہ لا یہد القوم الظالمین, اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. الذین آمنوا و ہاجروا و جاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم و انفسہم, وہ لوگ جو ایمان لائے, آمنوا و ہاجروا, اور انہوں نے ہجرت کی, و جاہدوا, اور جہاد کیا, فی سبیل اللہ, اللہ کے رستے میں,
بے اموالہم وانفسہم، اپنے مالوں کے ساتھ بھی اور اپنی جانوں کے ساتھ بھی، اعظم و درجتن عند اللہ، اللہ کے نزدیک بہت بڑا درجہ پانے والے لوگ ہیں، وہ اولائکہم الفائزون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فائز ہوں گے، کامیاب ہوں گے۔ قرآن کریم میں بعض نام ایسے آتے ہیں جو لوگوں کے بھی ہوتے ہیں، تو کئی دفعہ بچے سمجھتے ہیں کہ ہمارا نام آیا ہوا ہے، فائزہ کو بھی کہیں یہ خیال ہو کہ میرا نام بھی آ گیا فائز۔ بچوں کے بڑے دلچسپ خیال آتے ہیں بعض ماؤں کے، کہ قرآن کریم جب آپ وہ آیت پڑھتے ہیں جس میں یہ لفظ آتا ہے تو بچہ کہتے ہیں دیکھو میرا نام آ گیا، تو باقی بچے پھر لڑتے ہیں کہ ہمارا کیوں نہیں آیا۔ یبشرہم ربہم برحمت منہ، ان کا رب ان کو خوشخبری دیتا ہے، برحمت منہ، اپنی طرف سے رحمت کی، ورضوان، اور اپنی رضا کی یا پسندیدگی کی، وجنات لہم فیہا نعیم مقیم، اور ان کے لیے باغات ہیں یا جنتیں ہیں، فیہا اس میں، جن میں، فیہا کا یہاں مطلب ہے اس میں کی وجہ جن میں، نعیم مقیم، نعمتیں ایسی ہوں گی جو ہمیشہ رہنے والی ہوں گی۔ کیوں جی نعیم یہاں نعمتوں کے لیے واحد کا صیغہ استعمال ہوتا ہے نا، نعیم جنس کے طور پر، ٹھیک ہے نا، تو ہمیشہ قائم رہنے والی نعمتیں وہاں ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی جہاں نعمتیں ہمیشہ کی ہوں گی وہاں رہنے والے بھی ہمیشہ کے ہوں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، یقیناً اللہ ایسا ہے کہ اس کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا آباءکم، اپنے باپوں کو، آباءکم سے مراد اپنے باپ دادوں وغیرہ، اوپر کے رشتے جتنے ہیں وہ آباءکم کے اندر آ جاتے ہیں، وہ اخوانکم، اور یہ برابر کے رشتے ہیں یعنی بھائی بہنیں وغیرہ، اولیاء، ان کو اللہ نہ اولیاء نہ بنایا کرو، اپنا دوست نہ بنایا کرو، ان استحب الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان پر کفر کو زیادہ پسند کریں، ومن یتولہم منکم، اور تم میں سے جو بھی ان کو دوست بنائے گا، فاولئک هم الظالمون، پس یہی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہوں گے۔ کیونکہ پہلے یہ تھا کہ مومنوں کے خلاف وہ کوئی تعلق، کوئی عہد، کوئی پاسداری کا خیال نہیں کرتے، اس لیے اب تمہارا فرض یہ ہے کہ اگر تم سچے مومن ہو تو خواہ بڑے ہوں، خواہ ساتھ کے ہوں، عزیز اقارب وغیرہ، ان کی خاطر نہ ان سے محبت کے رشتے نہیں باندھنے اگر وہ کفر پر قائم رہیں۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم، اب یہاں سب تفصیل آ گئی ہے، وہاں پہلے صرف اوپر کے رشتے یا ساتھ کے رشتے بیان ہوئے تھے، اب اللہ فرماتا ہے کہہ دے ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ دادا یا بڑے، وابناؤکم، اور تمہارے بیٹے یا اولاد، واخوانکم، اور تمہارے بھائی بند، وازواجکم، اور تمہاری بیویاں یا تمہارے زندگی کے ساتھی، وعشیرتکم، کیونکہ یہاں عورتیں بھی شامل ہیں اس حکم میں، اس لیے میں نے ازواجکم سے مراد زندگی کے ساتھی لیا ہے، وعشیرتکم، اور تمہارا قبیلہ، واموال اقترفتموها تجارۃ، اور وہ اموال جن کو تم تجارت کی خاطر، اقترفت تو کمانے کو کہتے ہیں نا، تخشون کسادا، جن ایسی تجارت جس کی کساد بازاری سے تم ڈرتے ہو، اقترفتموها کا کیا لفظی ترجمہ کریں گے آپ؟ کمایا ہے جن کو تم نے,
جی
یہی بنتا ہے نا.
جی
تو پھر یوں بنے گا, وازواجکم وعشیرتکم واموالن اقترفتموها, اور وہ اموال جن کو تم نے کمایا ہے, وتجارتم تخشون کسادہا, اور ایسی تجارت جس کے نقصان کے بارے میں تم ڈرتے ہو. کساد بازاری کہتے ہیں جب آ جائے ایک قسم کا بحران آ جائے تجارت میں, تو وہی کساد مراد ہے. ومساکن تردونہا, اور وہ تمہارے مکان جن کو تم پسند کرتے ہو, احبا الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ, اگر یہ سب چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہیں, فتربصوا, تو پھر انتظار کرو, حتی یاتی اللہ بامرہ, یہاں تک کہ اللہ اپنی تقدیر ظاہر فرما دے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. اگلی تلاوت سے پہلے آپ کا ایک سوال پچھلا پڑا ہوا ہے امام صاحب, اچھا ہے نہیں امام صاحب آج بھی, تو آئیں گے تو خود ہی کریں گے, ٹھیک ہے, تو رکھ لیں واپس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رهبت ثم وليتم مدبرين. ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء واللہ غفور رحیم. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا وان خفتم عیلۃ فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ ان شاء ان اللہ علیم حکیم. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَصَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُؤْتُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ. لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ, اور یقیناً تمہیں اللہ نے بہت سے علاقوں پر فتح عطا فرمائی ہے, کثرت سے علاقوں پر فتح عطا فرمائی ہے. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ, اور حنین کے دن بھی, از اعجبتکم کثرتکم, جب تمہیں تمہاری کثرت نے فخر کرنے والا بنا دیا, اعجبتکم تم نے اس پر فخر محسوس کرنے لگے. ایک ہے متکبر, یہ ترجمہ بھی ملتا ہے, مگر متکبر کے مضمون میں اور عجب کے مضمون میں ایک فرق ہے. یہاں ایسا عجب ہے جو وقتی طور پر انسان محسوس کرتا ہے, اور بعض وقت غیر متکبر بھی اس عجب میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ہاں جی ہم بڑے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ. تو انہوں نے اپنے آپ کو زیادہ سمجھا, حالانکہ اس سے پہلی جو آیات گزری ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ تمہارے کم ہونے کے باوجود اللہ تمہارے ہاتھوں سے, تمہارے کمزور ہونے کے باوجود اللہ تمہارے ہاتھوں سے غیروں پہ غلبہ عطا فرمائے گا. اس وقت دماغ میں یہ آ گیا بعض لوگوں کے کہ جب ہم تھوڑے تھے اس وقت ہمیں غلبہ مل جایا کرتا تھا، تو اب تو ہم بہت ہو گئے ہیں، تو یہ عجب تھا جو اللہ کو پسند نہیں آیا، اور سبب کچھ بھی بن گیا لیکن اصل بنیادی وجہ یہ عجب تھا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر ان کو دشمن کے ہاتھوں سے وہ چکھنے کی اجازت دے دی، دشمن کو اجازت دے دی وہ چکھانے کی، جو طاقتور ہمیشہ کمزور کو چکھایا کرتا ہے، عملاً طاقتور ہی تھا، اور جنگ حنین نے یہ سقطی طور پر ثابت کر دیا کہ یہاں جیسے یہاں واقعہ گزرا ہے، اگر خدا کا خاص فضل اور حکمت، اس کا فضل کا سایہ، حفاظت کا سایہ نہ ہوتا تو ہر جنگ میں مسلمانوں کی صف لپیٹی جا سکتی تھی، ہر جنگ میں ان کی بےخونی ہو سکتی تھی۔ تو فرماتا ہے لقد نصرکم اللہ فی مواطن، میں خدا نے فتحیں دی تھیں، مواطن کثیرتن۔ اب یہاں وطن کو مواطن تو وطن کو کہتے ہیں، اور بہت سے مواطن میں اس کا ترجمہ میدانوں میں کیا جا سکتا ہے یا بہت سے علاقوں میں، تھا یہ عرب علاقے ہی تھے یہ سارے اس وقت تک جو پیش نظر تھے، شاید اس لیے اس کے لیے وطن کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کی جمع، مگر آپ میں کہ ماہر بن کے آئے ہیں عربی کے، مجید صاحب، عامر صاحب، مواطن کا لفظ یہاں کیا معنی رکھتا ہے؟ بات تو ہمیں سمجھ آ گئی، مختلف لڑائیوں کے میدانوں میں مختلف علاقوں میں یہ ہوا، مگر یہاں مواطن کیوں کہا گیا ہے؟ موطن کا لفظی ترجمہ تو وطن ہی ہے نا
جی، ایسی جگہ جس میں جس کو بعد میں آ کے وطن بنایا جائے، پہلے اصل میں وطن نہ ہو، بعد میں آ کے اس کو اپنا وطن بنا لیا جائے۔
اچھا، وہ مراد ہے
میرا خیال جی اس طرح
سے۔ جہاں فتوحات ان کو ہوئی تھیں ان میں سے مکے پہ بھی فتح تھی ایک،
جی
وہ بھی مواطن میں داخل ہے، وہ پہلے سے تھا اور وہاں سے نکال دیا گیا تھا، اس لیے کچھ اور بات ہے۔ ایک میرے ذہن میں خیال آیا تھا، چیک کر لیں آپ، کہ یہ ساری فتوحات وہ ہیں جن کا عرب کے علاقے سے تعلق ہے، ابھی تک غیر قوموں پر فتوحات نہیں ہوئی تھیں، تو وہ میدان لڑائی کے جو عرب علاقوں کے اندر داخل ہیں، تمہارے وطنوں کا حصہ ہیں، تمہارے وطن کا حصہ ہیں، اس لیے انہیں مواطن کہہ دینا عین مناسب ہے، مگر اس پر مجھے تحقیق کا موقع ملا، اس لیے آپ کر کے تو بتائیں کہ یہ کیا محل ہے اس کا، مواطن کے استعمال کا۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، اور جب تمہاری کثرت نے تمہیں فخر میں مبتلا کر دیا، فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، تمہارے کچھ کوئی چیز بھی کچھ کام نہ آئی، نہ تمہاری کثرت، نہ تمہاری ہتھیار بندی، نہ تمہاری جوانیاں، کیونکہ اکثر حنین میں زیادہ جوان طبقہ شامل تھا، اور وہ طبقہ تھا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سیادت تربیت پانے کی توفیق نہیں پا سکا تھا ابھی تک، اور یہ مکہ کے جوان جو اس وقت مسلمان ہوئے، اور بھی بہت سارے علاقوں کے لوگ جو مسلمان ہوئے، یہ کثرت سے ہجوم کر کے آئے، پہلے انہوں نے دیکھا ہوا تھا نا کہ مسلمانوں کو بڑی فتح ملتی ہیں، تو انہوں نے کہا چلو ہم بھی شامل ہوتے ہیں اس میں، اور بڑے فخر کے ساتھ انہوں نے کہا اب دیکھتے ہیں دشمن کیا کرتا ہے، اور آگے سے تیر برسانے والوں نے ایسا برا حال کیا کہ ہوش اڑا دیے سب کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مزہ چکھایا ہے کہ فخر جب کرو گے تو یہ حال ہوگا تمہارا۔ وضاقت علیکم الارض، تمہارے اوپر زمین تنگ ہو گئی، بیمار رہو بد فراخی کے باوجود، بڑی فراخ زمین تمہاری خدا نے کر دی تھی، مگر جب یہ ہوا تو زمین تم پر فراخی کے باوجود زمین تنگ ہو گئی، تم ولے تم مدبرین، پھر تم پیٹھ دکھاتے ہوئے دوڑ گئے، پھر منہ پھیر لیا تم نے۔ معنی لفظاً تو دونوں کے یہی بنتے ہیں، ولے تم مدبرین، یعنی پیٹھ دکھاتے ہوئے تم نے منہ پھیر لیا، یعنی بعض دفعہ انسان شکست کے بغیر بھی منہ پھیرتا ہے کسی اور کام کے لیے، کسی اور غرض سے، تو مدبرین نے اس بات کو پکا کر دیا ہے کہ تم نے شکست کھائی ہے اس وقت، مغلوب ہو گئے ہو، ڈر کے مارے دوڑے ہو اس وقت، یا تمہارے پاؤں اکھڑ گئے، تم کھڑے رہ ہی نہیں سکتے تھے وہاں. ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، اس کے باوجود اللہ نے اپنے رسول پر سکینت نازل فرمائی. یہ عجیب واقعہ ہے جس کی طرف اشارہ فرمایا جا رہا ہے کہ اس دوڑنے میں رسول شامل نہیں تھا، اور نہ صرف یہ کہ شامل نہیں تھا بلکہ جس طرح تم افراتفری میں دوڑے ہو، اس افراتفری کا ذرہ بھر بھی اثر رسول پر نہیں تھا. وعلی المومنین، اور مومنوں پر بھی رسول کے واسطے سے، اس کی برکت سے سکینت نازل فرمائی. وانزل جنودا لم تروها، اور ایک ایسا لشکر اتارا جسے تم دیکھ نہیں سکتے تھے. وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین، یہاں یہ نہیں فرمایا کہ تم نے پھر عذاب دیا، پہلے تو یہ تھا نا کہ تمہارے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ دشمن کو عذاب دے گا، اب اس کا ذکر نہیں فرمایا. عذب الذین کفروا، خدا نے پھر دشمن کی تعذیب کی ہے، اس کو دردناک عذاب دیا ہے. وذلک جزاء الکافرین، اور کافروں کی یہی جزا ہوا کرتی ہے. یہ واقعہ آپ نے کئی دفعہ پڑھا بھی ہوگا، اور وہ ایک معروف مشہور عظیم الشان واقعہ ہے جنگ حنین کا، کہ جب دشمن کے یکدم ریلے سے اور تیروں کی بچھاڑ سے پاؤں اکھڑے ہیں، تو چونکہ بہت سے سوار تھے، وہ جب سواریاں مڑی ہیں تو جو پیادہ تھے وہ بھی ساتھ ہی دوڑ پڑے. اس ریلے میں پھر کوئی ٹھہرا نہیں کرتا، ٹھہر سکتا ہی نہیں، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے خچر پر سوار تھے، ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے، کسی افراتفری سراسیمگی کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ یہ شعر پڑے اس وقت، ان النبی لا کذب ان ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں جو جھوٹ نہیں بولتا، جس نے جھوٹ نہیں بولا، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اب یہاں عبد المطلب صرف قافیے کی خاطر تو استعمال نہیں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شاعر بھی نہیں تھے، اور کوئی بات بھی زائد نہیں فرمایا کرتے تھے. یہاں حکمت یہ تھی کہ وہ صحابہ جو دوڑ رہے تھے، یا دوسرے جو نئے آئے ہوئے تھے، ابھی پوری طرح صحابیت کا ان کو مرتبہ نہیں ملا تھا، دشمن ان کے پیچھے لگا ہوا تھا، اور اصل دشمن کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان چاہیے تھی، سب سے بڑی دشمنی آپ کی تھی، تو اپنی طرف متوجہ کیا ہے کمزوری کے باوجود، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا پتہ چلتا ہے. حیرت انگیز ایمان ہے، کامل یقین، پوری تسکین، اور ان کو بچانے کے لیے اپنا پورا تعارف کروا دیا ہے کہ وہ نبی جس کے تم دشمن ہو وہ بھی میں ہوں، اور اگر قبائلی دشمنیاں ہیں اور اہل مکہ سے دشمنیاں ہیں، عبد المطلب کے خاندان سے ہیں، تو وہ بھی میں ہی ہوں، تو ادھر میری طرف آؤ. اور اس آواز نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور پھر اس کو باقی صحابہ تک پہنچایا گیا کہ محمد رسول اللہ تو وہیں کھڑے ہیں، تمہیں بلا رہے ہیں، اس نے ایسی کایا پلٹائی ہے کہ پھر مومنوں پر سکینت اتری ہے. پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سکینت تھی، اور ذرہ بھی آپ میں افراتفری کے آثار نہیں پیدا ہوئے، آپ ہی کی برکت سے مومنوں پر پھر سکینت نازل ہوئی، اور ایسا لشکر اترا ہے جس کو تم دیکھ نہیں رہے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بات کی جو فتح ہوئی ہے یہ واقعتاً تعجب انگیز ہے. میں نے بارہا کوشش کی یہ سمجھنے کی کہ اس افراتفری کے بعد جب پلٹے ہیں تو پھر کون سی ایسی عظیم شان لڑائی ہوئی تھی جسے دشمن پہ غلبہ ہوا ہے، اور کوئی نہیں دکھائی دیتی. آپ بھی پڑھ کے دیکھ لیں، وہاں آ کر بالکل خلا پیدا ہو جاتا ہے، جیسے آگے جو کچھ ہوئے صرف فتح ہی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا باقی. وہ گھمسان کی لڑائیاں، وہاں شہادتیں، وہ باتیں کچھ دکھائی نہیں دیتی، وہ پلٹے ہیں اور فتح ہو گئی. تو یہ جو قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا، اور ایسے لشکر کے ذریعے جس کو تم دیکھ نہیں رہے تھے, اس کا مطلب ہے کہ دشمن پر ہیبت طاری ہوئی ہے. ایک فوج جس کے اس طرح قدم اکھڑے ہوں, جب وہ پوری جان پوری طاقت کے ساتھ اور عزم کے ساتھ پلٹتی ہے تو اس سے ایک روب تاری ہوتا ہے, اور پھر کئی کئی چیزیں دکھائی دینے لگتی ہیں. ایک آدمی جو نفسیاتی لحاظ سے مروب ہو جائے, اسے کئی کئی چیزیں دکھائی دیتی ہیں. تو اس حملے کے وقت ان کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی اللہ بہتر جانتا ہے, مگر نتیجہ ہم نے یہ دیکھا کہ بغیر کسی سخت لڑائی کے اچانک انہوں نے ہتھیار ڈالے ہیں, اچانک وہ غلام بنائے گئے اور بڑی تعداد میں تھے. جب وہ غلام بنائے گئے ہیں, قبائل کے قبائل بھیڑ بکریوں کی طرح آئے ہیں, اور پھر ان کے سارے اموال, کوئی وجہ سمجھ نہیں آتی کہ کیوں ایسا ہوا, سوائے اس کے کہ یہ اس آیت نے بات کھولی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی تصرف کے ساتھ ان کو عذاب دینے کا فیصلہ کیا تھا اور خود ہی عذاب دیا ہے. وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ, یہاں مومنوں کی جزا نہیں بتائی ہوئی, کافروں کی جزا بتائی ہے. ان کو بہرحال رسوا کرنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل پر, اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اقدام کیا. اسی قسم کا ایک مضمون بڑا دلچسپ اس میں بھی ہے, جنگ احد کے دوران بھی ہوا ہے, جہاں مومنوں کی تائید کی بجائے کافروں پر روب ڈالنے کا ذکر ہے. پھر مگر اب وقت ختم ہو گیا میرا خیال ہے, کیوں جی ایک منٹ ہے, چلیں. ہاں جنود, ہاں کہاں ہے, میں نے کیا کر دیا تھا غلطی سے. اچھا اچھا, وہ کون سی آیت ہے دکھائیں ذرا مجھے. وانزل سکینۃ رسولہ وانزل جنودا, آئی ایم سوری, ہاں فوجیں اتاری ہیں. یہ ٹھیک ہے, آپ بات ٹھیک کہہ رہے ہیں. جندن ہوتا ہے لشکر, تو جنودن میں نے غلطی سے, یہ کہتے ہیں کہ تم نے واحد میں ترجمہ کر دیا ہے, جنود جند کی جمع ہے, جس کا مطلب ہے فوجیں اتاری تمہارے اوپر, تمہارے اوپر نہیں یعنی اس موقع پر, لم تروہا, جن کو تم دیکھ نہیں سکتے تھے یا دیکھ نہیں رہے تھے. آگے مضمون ہی بدل گیا ہے وقتی طور پر. وقالت الیہود والی آیا تھا نا, پھر یہ کوئی اور ہے. اچھا یہ ایک آیت رہتی ہے اس سے, ثم انزل اللہ سکینت و رسول, یہ تو پڑھا چکا ہوں میں ابھی, اس سے آگے نیچے ثم یتوب. اچھا میں صفحہ دوسرا دیکھ رہا تھا, معاف کرنا, 26 کے بعد, 26 ابھی ختم نہیں ہوئی یا 26 پڑھی نہیں ہم نے, 26 ترجمہ نہیں نا کیا ابھی تک,
26
اچھا اب 27 شروع کرنی ہے, سمجھ گیا ہوں. صفحے وہ نیچے رکھے گئے تھے اس لیے کنفیوژن ہو گیا. یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون,
اس سے پہلے
یہاں تو نمبر الٹے دیے ہوئے ہیں,
دوسری
26 ہے وہ پھر.
اچھا
یہی تو کہہ رہا تھا کہ 26 کر لی پڑھنی ہے, آپ نے کہا نہیں 26 پڑھ لی ہے, 27 کرنی ہے. اب میں 27 پہ آیا ہوں تو آپ کہتے ہیں نہیں 26 کرنی ہے. یہ دیکھیں 26 نمبر ہے نا, یہ اوپر کا دیا, اسی کا, اس کا اوپر کا دے دیتے ہیں آپ نمبر, یہ آنے والی کا دیتے ہیں. میں تو 26 سے نچلا پڑھتا ہوں, آپ نے نمبر غلط دے جگہ ڈالے ہوئے ہیں, ترجمے کی بجائے آیت کے اوپر ڈالنا چاہیے نمبر, اس لیے دھوکا لگا مجھے, سمجھ گئے بات. جب 26 نمبر دیا تو میں اس سے اگلی آیت کو 26 سمجھ رہا ہوں. ویسے آپ کی بات درست ہے, یہ 26 پہلی تھی لیکن ترجمے پر نمبر ڈال دیا غلطی سے, آیت کے سامنے چاہیے. ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء, پھر اللہ تعالی توبہ قبول کرتے ہوئے متوجہ ہوگا جس پر چاہے, یا ہوا جس پر چاہے, علی من یشاء, واللہ غفور الرحیم, اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. بس یہاں تک ہم ابھی پڑھ سکتے ہیں, وقت ختم ہو گیا ہے. اس کے متعلق صرف اتنا بتا دوں کہ شیعہ جس جن جگہوں پر صحابہ کرام پر عمومی طور پر بڑا سخت حملہ کرتے ہیں, ان میں سے ایک جنگ حنین کا واقعہ بھی ہے, اس کے متعلق انہوں نے فرضی روایتیں بنائی ہیں کہ حضرت عمر اس طرح دوڑے جا رہے تھے اور فلاں اس طرح دوڑا جا رہا تھا اور اس طرح لوگوں نے نعوذ باللہ من ذالک پر لانٹیں ڈالیں کہ کیا ہو رہا ہے, اور کہا کہ اس کے بعد تو جو لوگ بھاگ چکے ہیں ان کو مومن سمجھنا, ان کو رضوان اللہ علیہم کہنا بالکل ناجائز اور ناحق ہے. اللہ تعالیٰ نے عجیب طرح سے ان کی بخشش کا, جو بھاگے تھے ہمیں پتہ ہی نہیں, نام بھی نہیں بتائے, اور ایک اور طریق سے پردہ ڈالا ہے کہ فرمایا جس پر چاہا اسے اس پہ متوجہ ہوا توبہ قبول کرتے ہوئے, تاکہ انسان کو کسی پر بھی انگلی رکھنے کا حق نہ رہے. اگر نام لے دیتا کہ فلاں فلاں کی توبہ قبول فرما لی تو پھر باقیوں کو متہم کرنے کا حق رہتا, ساری تاریخ ہمیشہ ان پر تان کرتی رہتی. تو مغفرت خدا کی شان سے نازل ہوئی ہے, یہ فرمایا ہے کہ ہم نے پھر جس کی چاہا توبہ قبول کر لی, تمہیں اس سے کیا, تمہارا کام نہیں ہے کہ تعین کرتے پھرو کس کی ہوئی اور کس کی نہیں ہوئی. واللہ غفور الرحیم, ہاں یہ بنیادی بات ہے کہ اللہ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم فرمانے والا ہے. باقی انشاءاللہ کل, ٹھیک ہے. اب پھر وہی مجھے دھوکہ دیکھیں, 27 عنوان کے نیچے یہ آیت آ رہی ہے, یہ آیت 28ویں ہے, 27ویں ہے, یہ 28ویں ہے, اس کو اوپر کر دیں. ٹھیک ہے, اچھا, السلام علیکم و رحمۃ اللہ.